بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 100 دانے ہوں, اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی اصغر برومند, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, آپ ہماری 3.5 گھنٹے کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں, اور اس وقت ہم آپ کو آج کی نشریات میں نشر ہونے والے مختلف پروگراموں کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے حسب معمول ہمارا پروگرام گرد و پیش ہوگا, جس میں عالمی خبریں اور سیاسی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. گرد و پیش کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے بعد پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران نشر ہوگا. پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا. آئین صحافت کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر, جس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن نشر ہوگا. خبروں کی دوسرے بلٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی, اور نعت رسول مقبول کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت. پروگرام اسلام کی معرفت کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن نشر ہوگا, اور تیسرے بلٹن کے بعد آپ حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرمائیں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری 3.5 گھنٹے کی یہ نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہمارا یہ 3.5 گھنٹے کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پروگرام گرد و پیش میں سماعت فرمائیے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ایران میں فضائیہ کی مشقیں جاری, فوج کے مختلف فضائی بکتر بند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ شریک, شاندار کارکردگی کا مظاہرہ. شمالی غزہ پٹی میں 80% فلسطینیوں کی واپسی, صہیونی حکومت کی جانب سے امدادی سامان کی فراہمی میں مسلسل رکاوٹ, مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. کینیڈا کے انتخابات میں ہندوستان کی مداخلت کا الزام, ہندوستان کی جانب سے کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ مسترد. اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرند ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران میں فوج کے فضائی یونٹ کی مشقیں جاری ہیں جن میں فوج کے مختلف فضائی بختربند ڈرون نیز الیکٹرانک وار کے یونٹ حصہ لے رہے ہیں. موصولہ رپورٹ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں حملہ آور مہاجر اور ابابیل ڈرون طیاروں نے قائم بموں کے ذریعے دہشت گردوں کے جمع ہونے کے علاقوں پر کامیاب حملے کیے. ان میں ڈرون بھی استعمال کیے گئے اور ٹینکوں نیز فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے کامیاب روبوٹک آپریشن بھی کیا گیا. بری فوج کے کمانڈروں کے مطابق ان جنگی مشقوں میں پہلی بار ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے والے پن پوائنٹ لیزر بم کی رونمائی کی گئی. ان فوجی مشقوں میں مائکرو ڈرون طیاروں کے شعبے میں ایران کی بری فوج کی مصنوعات کی نمائش بھی کی گئی جن میں فاتح روبوٹک مائکرو ڈرون بھی شامل ہیں. دریاسنا ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج روبوٹکس، مصنوعی ذہانت اور الیکٹرانک جنگ سے مستفید ہو رہی ہے اور ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے. انہوں نے ان فوجی مشقوں کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس الیکٹرانک جنگ کے میدانوں میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تیاری ہے اور فوجی دستے مطلوبہ اور مناسب طریقے سے قوم کی سلامتی یقینی بنا رہے ہیں. غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے کہا ہے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں لیکن صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے. دوسری طرف مختلف یورپی ممالک نے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے جبری طور پر باہر نکالنے کے امریکی صدر کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. غزہ پٹی میں فلسطینی حکومت کے پریس ہیڈ کوارٹر نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ 80% فلسطینی شمالی غزہ پٹی میں واپس آ چکے ہیں اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچنے میں بدستور رکاوٹ ڈال رہی ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی غزہ پٹی میں واپس آنے والے فلسطینیوں کے لیے انسان دوستانہ امداد فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں. فلسطینی میڈیا سیل نے صہیونی حکومت کی رخنہ اندازیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انسانی امداد کا بڑا حصہ غزہ کی سرحد پر رکا ہوا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی سمجھوتے کے برخلاف غزہ کے لیے امدادی ٹرکوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور ملبے کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی آلہ یا وسیلہ غزہ میں نہیں پہنچا ہے. دریاسنا جرمن چانسلر نے غزہ پٹی کے شہریوں کو وہاں سے باہر نکالنے اور انہیں مصر اور اردن میں منتقل کرنے کے کسی بھی طرح کے منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے. اسپین کے وزیر خارجہ جوز مینوئل البریس نے کہا ہے کہ یقیناً غزہ پٹی فلسطینیوں اور وہاں کے باشندوں سے متعلق ہے. غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینیوں کو چاہیے کہ وہ وہیں رہیں اور ہم بھی ایک نئی زندگی تشکیل دینے میں ان کی مدد کریں گے. فرانس کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی کے باشندوں کو دیگر ممالک میں منتقل کرنے کا ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان نے بھی اس سے پہلے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالنے کے سلسلے میں امریکی صدر کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ فلسطینیوں کو غزہ میں اپنی سرزمین اور گھروں میں واپس آنا چاہیے اور اس کی تعمیر نو کرنی چاہیے. ادھر اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے انروا کی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی اور غزہ کو تباہ کرنے کی اسرائیلی پالیسی کو ناکام قرار دیا ہے. ریاض منصور نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کی ہر چیز کو تباہ کر کے یہ سمجھا تھا کہ وہ اپنے اس کام سے فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا. فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے سلامتی کونسل میں کہا ہے کہ انروا پر مسلسل حملے پورے مقبوضہ فلسطین میں فلسطینی پناہ گزینوں کی زندگی اور ان کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے علاقائی ممالک کے خلاف صہیونی حکومت کی تباہ کن سرگرمیوں کو چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ 27 جنوری 2025 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہولوکاسٹ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں صہیونی حکومت کے صدر نے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ ایران بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار تیار کر رہا ہے اور اس کا ہدف یہودیوں کی سرزمین کو نابود کرنا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایسے بے بنیاد دعووں کو سختی سے مسترد کرتا ہے جن کا مقصد غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف اس نسل پرست حکومت کی طرف سے کیے گئے ہولناک جرائم سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی نمائندے نے مزید کہا کہ بلا شبہ صہیونی حکومت علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عالمی برادری اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس نسل پرست حکومت کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرائے اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان نے کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے جس میں کینیڈا کے انتخابات میں ہندوستان کی مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کے معاملات میں کینیڈا کی مداخلت نے غیر قانونی نقل مکانی اور منظم جرائم کا ماحول پیدا کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے مبینہ مداخلت پر مبینہ سرگرمیوں سے متعلق ایک رپورٹ دیکھی ہے۔ در حقیقت کینیڈا ہی ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کرتا رہا ہے۔ اس نے غیر قانونی نقل مکانی اور منظم مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے بھی ماحول تیار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم ہندوستان پر رپورٹ کے مفروضوں کو مسترد کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ کینیڈا کے غیر ملکی مداخلت تحقیقاتی کمیشن کی 2019 اور 2021 کے انتخابات میں مشتبہ غیر ملکی مداخلت سے متعلق رپورٹ میں ہندوستانی حکومت پر وفاقی انتخابات میں 3 سیاسی جماعتوں کے مخصوص امیدواروں کو خفیہ مالی مدد فراہم کرنے کے لیے پراکسی ایجنٹوں کا استعمال کرنے کا شبہ بتایا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے کے دوران بھگدڑ کے باعث کئی افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ واقعہ منگل کی رات 2 بجے بد انتظامی اور زائرین کے حد سے زیادہ ہجوم کے باعث پیش آیا۔ اس افسوسناک واقعے پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھگدڑ کے اس واقعے کے سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے بات کی ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جبکہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ سے بات چیت میں ریاستی حکومت کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ریاست اتر پردیش کے شہر پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران پیش آئے بھگدڑ کے واقعے پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے اور حادثے کے لیے انتظامیہ کی بد انتظامی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ جبکہ کانگریس کے صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے اسے انتظامیہ کی سنگین ناکامی قرار دیا ہے. اس کے علاوہ دیگر اپوزیشن رہنماؤں میں اکھلیش یادو، اشوک گہلوت، مایاوتی، اروند کیجریوال اور دیگر نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے بہتر انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے کرم ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے. پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کرم ضلع میں متحرک فریقین کی جانب سے تعمیر کردہ بنکروں کی مسماری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے، جس میں 10 سے زیادہ بنکر مسمار کر دیے گئے ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق علاقے میں بنکروں کی مجموعی تعداد 200 سے زیادہ ہے. فریقین نے اسلحہ جمع کروانے کے لائحہ عمل پر بھی کام شروع کر دیا ہے. واضح رہے کہ اپر کرم اور پارا چنار کے مشیران کا جرگہ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گزشتہ روز منعقد ہوا تھا، جس میں بنکروں کے خاتمے، اسلحہ جمع کروانے اور راستے کھولنے کا جائزہ لیا گیا تھا. علاوہ ازیں کرم ضلع میں 4 مہینے سے راستوں کی بندش کے باعث محصور علاقوں میں گزشتہ روز 100 سے زیادہ چھوٹی بڑی گاڑیوں پر مشتمل امدادی قافلے کے ذریعے سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء پارا چنار اور ملحقہ علاقوں میں پہنچائی گئی تھیں. ادھر آر پی او کوہاٹ نے گزشتہ روز کمشنر کوہاٹ کے ہمراہ لوئر کرم کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا. ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہنگو نے بھی متاثرین کرم کے لیے گورنمنٹ ڈگری کالج ٹل میں قائم کیمپ کا دورہ کیا اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیا گیا سامان متاثرین میں تقسیم کیا. جنوبی لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور 7 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. ارنا کے مطابق صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان کے قصبے ادیسا کے داخلی راستے پر لبنانی شہریوں پر حملہ کیا، جس کے دوران ایک شخص شہید اور 7 زخمی ہو گئے. لبنان کی وزارت صحت نے اس سے پہلے کہا تھا کہ نبتیا پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 7 لبنانی شہری زخمی ہوئے ہیں. اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقوں میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے لبنانی شہریوں کو نشانہ بنا کر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے مطابق لبنانی سرزمین سے صہیونی فوجیوں کے مکمل انخلاء کے لیے 60 دن کی مہلت 26 جنوری کو ختم ہو گئی. جب سے لبنان اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ عمل میں آیا ہے، اسرائیلی فوج نے کئی بار جنوبی لبنان پر حملے کیے ہیں اور لبنانی پناہ گزینوں کو ملک کے جنوبی علاقے میں واقع بعض قصبوں اور دیہاتوں میں واپس جانے سے روکا ہے. امریکی سینٹ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندی کا بل پاس نہیں ہو سکا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف پابندی عائد کرنے کے بل کی منظوری نہیں دی ہے. اس بل کی منظوری کا مقصد بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور اس کے سابق وزیر جنگ یواف گیلنٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے پر عدالت کو سزا دینا اور اس کے خلاف پابندیاں عائد کرنا تھا. منگل 28 جنوری کو اس بل کو پہلے امریکی ایوان نمائندگان میں منظوری مل چکی تھی، جسے سینٹ نے بھی ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا تاہم اس بل کے حق میں 54 اور مخالفت میں 45 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ امریکی سینٹ میں جو 100 ارکان پر مشتمل ہے بل کی منظوری کے حق میں 60 ووٹ درکار تھے. امریکہ میں طاقتور صہیونی لابی نے، جس کا وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں بڑا اثر و رسوخ ہے، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف پابندی کا بل منظور کرانے کی انتھک کوشش کی لیکن ناکام رہی. ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں امریکہ مخالف مظاہروں میں شدت آنے کے ساتھ ہی کنشاسا میں لوگوں کے ایک گروپ نے ملک میں موجود امریکی اور بعض مغربی ملکوں کے سفارت خانوں پر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کانگو کے دارالحکومت کنشاسا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمع ہونے والے مظاہرین نے سامراج مرد آباد اور چورو ملک سے باہر نکلو جیسے نعرے لگاتے ہوئے سفارت خانے کی دیواروں اور گارڈوں کے کمروں کو ٹائر جلا کر آگ لگا دی۔ کنشاسا میں عوامی مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی حکومت نے روانڈا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے اور ملک پر M23 کے نام سے مشہور باغیوں کی حمایت کا الزام لگایا۔ اس سلسلے میں کانگو میں مظاہرین کی جانب سے فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، روانڈا، یوگینڈا اور کینیا کے سفارت خانوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ نے عالمی خبریں سماعت فرمائی اور اب چلتے ہیں گفتگو کے حصے کی طرف۔ سامعین، آپ کے مد نظر ہے اور ایک دو دنوں سے یہ خبروں میں بھی مسلسل چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ حکمت عملی اس لحاظ سے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کی وہ بنیادی طور پہ تو ان کے اسی سینچری ڈیل سے لی گئی ایک شک ہے، لیکن اس وقت جس انداز سے غزہ کی صورتحال ہے اور جس شدت سے وہاں پہ صورتحال وہاں کے باسیوں کے لیے انتہائی ناگفتہ بے ہو چکی ہے اور وہاں پہ جس شدت سے فلسطینی واپس اپنی سرزمینوں پہ آ رہے ہیں اور ان کی واپسی کے اندر جو ایک فتح اور وکٹری کا عنصر پایا جاتا ہے، تو یہ یقیناً امریکہ اور اس کے حامیوں کے لیے اور بالخصوص نیتن یاہو اور اس کی ٹیم کے لیے تو ایک انتہائی تکلیف دہ ہے۔ تو اس میڈیا کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے فلسطین کا ایشو اور فلسطینی مزاحمت کو ایک بڑا رول مل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں۔ انٹرنیشنل میڈیا کی اس بات کو کم رنگ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ اس میں دخیل ہیں، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پہنچنے کے فوراً بعد جو غزہ کے بارے میں باتیں کی ہیں ان میں سے ایک جو بہت ہی خطرناک اور متنازع ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگ جو ہیں، غزہ کے جو فلسطینی ہیں، وہ کچھ اردن میں جا کے آباد ہو جائیں اور کچھ مصر میں جا کے، اور بقول میڈیا کے اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ انہوں نے مصر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے اور جو اردن کے بادشاہ ہیں ان سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اب ان کا کیا جواب ہے، کیا رسپانس ہے، یہ تو منظر عام پہ نہیں آیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو اس موضوع پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو فلسطینی کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پوری سازش کے پیچھے یا اس تجویز کے پیچھے یا اس اسٹریٹجی کے پیچھے وہ کون سے بنیادی عوامل ہیں، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کر رہے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک بڑی سپر پاور کے سربراہ ہونے کی بنیاد پہ اپنا کچھ فیصلہ ٹھونسنا چاہ رہے ہیں، یا ان کی نظر میں یہ ایک اچھا فیصلہ بھی ہے چونکہ وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کھنڈر بن چکا ہے غزہ، اور کھنڈر میں آباد ہونے کی بجائے دوسری جگہوں پہ ان لوگوں کو منتقل کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسین تقوی صاحب، تو ان سے بھی ہم ان کی رائے یقیناً پوچھیں گے کہ یہ جو نیا سیناریو بن رہا ہے اور اس سیناریو پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی اور مختلف مجاہد تنظیموں کی طرف سے بھی بڑی شدت سے رد عمل آ رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تجویز جو ہے یہ اس کو فلوٹ کیا ہے، یہ جو آئیڈیا اس نے فلوٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بڑے اہداف ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑے بہترین انداز میں آپ نے جو ہے وہ اس پورے سیناریو کو سامعین کے سامنے پیش کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا برسر اقتدار آنا اور ایک عالمی میڈیا کے اندر ان کو جن تصورات کے ساتھ متعارف کروایا جا رہا ہے، وہ جو ہے اس طرح کا بیہیویئر ایک ملکوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اور خود آتے ہی انہوں نے امریکہ کے اندر جو احکامات اولیہ جو ہے وہ صادر فرمائے ہیں، اس نے بھی ایک بھونچال کھڑا کر دیا ہے. اور آنے والے وقتوں میں وہ کس کروٹ اوٹ بیٹھے گا اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ روایتی سیاستداں جو ہے وہ نہیں ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی مثلاً عوامی طاقت سے جو ہے وہ صدر بنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے ترقی و پیش رفت اور جہاں پر جس کو نکالنا ہے اور جو قوانین ان کو وضع کرنے ہیں اپنے ملک کے اندر، ان کے لیے وہ با اختیار ہیں. لیکن قوموں کی تقدیر بدلنا اور قوموں کی سرنوشت کے ساتھ کھیلنا، یہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک طریقے سے جو کچھ ملکوں کا بھی جو ہے نا اس میں بیہیویئر ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ صدر بنتے ہیں اس کے بعد جو ہے بالکل جس طرح کہا جائے کہ وہ بج جانا، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملک میں آپ جو ہے نا وہ آ کر امریکہ میں 600 ارب کی جو ہے نا وہ انویسٹ کریں، تو طرف کہہ رہے ہیں نہیں میں 1000 جو ہے وہ ارب جو ہے وہ انویسٹ کروں گا. یا مثلاً یہ کہ کسی ملک کو وہ کیا آرڈر دے رہے ہیں، کسی ملک کے لیے کیا آرڈر دے رہے ہیں. دو ملک کے جن کا نام لیا جا رہا ہے، ایک اور دو ملک اور بھی تھے، ان کی طرف بھی ان کے جو ہے نا وہ اشارے ہیں. لیکن اصل میں خود اگر اس قضیے کو لیا جائے، اس موضوع کو لیا جائے، تو یہ اگر فلسطینیوں کے حوالے سے یہ تھیوری جیسا کہ وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے، اور حتیٰ کہ عرب لیگ نے، عرب ممالک کے عوام نے اس کو جو ہے وہ بہت سختی کے ساتھ لیا ہے، تو یہ 70 سال سے زیادہ عرصے سے فلسطینیوں کی جو جدوجہد ہے، اور خاص طور پر وہ جس طریقے سے اپنی سرزمین کا، اور وہ سرزمین کے جو جس کا تعلق خود اب فلسطینیوں سے زیادہ پورے عالم اسلام سے ہے، اس کو کس طریقے سے وہ جو ہے وہاں کے عوام، چونکہ سرزمین کا تعلق جو ہے وہ وہاں کے باسیوں سے ہے، ان سے متعلق وہ زمین ہوتی ہے، اور اس کے کرتا دھرتا وہی لوگ ہیں کہ جو وہاں پر برسہ برس اور صدیوں سے جو ہے آباد ہیں. اور خاص طور پر فلسطین کا جو علاقہ ہے، فلسطین کی جو سرزمین ہے، وہ کسی قیمت پر فلسطین اس کو جو ہے وہ، اور یہ قربانیوں کا جو سلسلہ ڈاکٹر صاحب ہے، یقیناً آپ کی بھی اس علاقے کے حوالے سے اور مزاحمتی تحریک کے حوالے سے ایک پوری نظر ہے. میں اس مقام پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آیا یہ مثلاً کسی مذاق سے کم جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے؟
دیکھیں، دائرہ اختیارات کی بات جب ہم انٹرنیشنل پالیٹکس میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کام کس کے اختیار میں ہے. ایک ملک کے اپنا حدود عربہ ہوتا ہے، وہ اپنے ملک کے اندر بعض فیصلے کر سکتا ہے، اپنے ملک کے اندر بھی اس کو بعض اداروں کے ذریعے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک فرد واحد کے طور پہ منمانی نہیں کر سکتا اپنے ملک کے اندر بھی. کہاں یہ کہ آپ ایک دوسرے ملک کے ایک متنازع حصے کے بارے میں بات کریں، اور بات بھی ایسی مضحکہ خیز ہو کہ جو کسی کے لیے قبول نہ ہو، یعنی کوئی بھی سوائے غاصب صہیونی حکومت کے ایک حلقے کے، میں سب کا شاید نہ کہہ سکوں کہ سارے کے سارے اسرائیلی، یعنی ممکن ہے اسرائیل کے اندر آباد کچھ لوگ جو زیادہ انتہا پسند نہیں ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے نا عجیب سی ہو کہ جی فلاں جگہ کو خالی کر کے اس کو فلاں جگہ پہ بھیج دیا جائے. یعنی یہ کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جرابے تو نہیں ہے نا کہ انسان جرابے اتار کے پھینک دے اور دوسری جرابے پہن لے. زمینوں کا تعلق انسان کی تاریخ سے ہوتا ہے،
اقدار سے ہوتا،
اپنی ویلیوز کے ساتھ ہوتا ہے. اور بالخصوص جب ہم فلسطین کے عنوان سے بات کرتے ہیں تو فلسطین کے اہل فلسطین کے لیے دو طرح کی جو ہیں وہاں پہ اٹیچمنٹس ہیں. ایک اٹیچمنٹ ان کی مادر وطن ہے، وہاں پہ ان کے آبا و اجداد ہیں، وہاں پہ ان کی زندگی ہے، وہاں پہ ان کا سب کچھ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس کے عنوان سے ایک اسلامی فریضہ بھی آ جاتا ہے وہاں پہ، ایک قبلہ اول ہونے کی بنیاد پہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے قبلہ اول کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. کیونکہ دین اور جو مذہب ہوتا ہے یہ جب اس پہ مشکل آ جاتی ہے تو اس کے لیے انسان اپنی جان کو پھر بہت کم تر محسوس کرتا ہے، کہ اس کے سامنے تو اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی اولاد کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اس نے اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے مکتب کے لیے جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنا. لہٰذا اہل فلسطین سے یہ توقع رکھنا کہ اپنی مادر وطن کو بھی چھوڑ دیں اور اپنے ایک دینی تشخص اور ایک دینی علامت اور ایک اپنے مقدس جو ان کی قبلہ اول کی حد تک اس کی اہمیت ہے اور اس کو جو ہے وہ فراموش کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے صرف اس ایک جملے پہ کہ وہاں پہ چونکہ کھنڈر ہو گیا ہے تو اب وہاں پہ جو ہے نا آبادی نہیں ہو سکتی. تو کل آپ نے جب انہی امریکیوں نے افغانستان کو کھنڈر بنایا یا نہیں بنایا، وہاں پہ انہوں نے 20 سال ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اب کیا امریکہ تیار ہے کہ افغانستان کے وہ جو کھنڈر شدہ علاقے ہیں جہاں پہ اس نے انتہائی ظالمانہ انداز سے جو ہے نا وہ وہاں پہ بمباری کی ہے، وہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو اٹھا کے وہ بینکاک لے جا سکتے ہیں؟ وہ واشنگٹن جا کے کیا وہ واشنگٹن جا کے آباد کریں گے ان کو؟ اب تو حالت تو یہ ہے کہ اس وقت جب یہ آئے، جب طالبان نے قبضہ کیا اپنے اس پہ کابل پہ، تو یہ اپنے ملازمین کو بھی ساتھ لے کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت کے جو مناظر ہیں کہ کس انداز سے لوگ جو ہیں جہازوں سے، امریکی جہازوں سے جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے فرار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تو اپنے ان لوگوں کو جن سے آپ نے کام لیا ہے، جن کو آپ نے استعمال کیا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتے. اور یہاں پہ آپ کا جو معیار جو ہے وہ معیار یہ ہے کہ آپ پوری ایک 2 ملین سے زیادہ کی آبادی کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں اردن چلا جائے، کسی کو کہتے ہیں کہ وہ مصر چلا جائے، کسی کو کہتے ہیں فلاں چلا جائے. تو یہ بات کہیں بھی کسی اصول کے مطابق بھی نہیں ہے. آپ انسانی حقوق کے اس میں چلے جائیں تب بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، آپ جمہوریت کے عنوان سے چلے جائیں پھر بھی کسی عنوان سے بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ جو آج کی جسے جدید دنیا کے جو جتنے معیارات ہیں سب معیارات پہ پرکھیں تو کہیں پہ بھی بات یہ جا کے فٹ نہیں بیٹھتی کہ آپ ایک علاقے کے لوگوں کو اٹھا کے، اور وہ بھی کچھ چند ہزار لوگ نہیں ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ افراد کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ ایک اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اسرائیلیوں کو کیوں نہیں وہاں سے اٹھا کے لے جاتے. یعنی اگر آپ بہت ہی اسرائیلی بھی تو رسک میں ہے نا.
بہت آپ نے اہم ڈاکٹر صاحب بات کی، لیکن یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے، وہ یہ کہ ہم جب سے ٹرمپ نے انتخابات جیتے ہیں اور ایک عالمی منظر نامے پر ان کو ایک طریقے سے ایک کہا جائے کہ غیر مثلاً کوئی بات کہاں پر جیسے بھی کر دی جائے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کہیے یا عالمی سامراج کہیے، وہ اس طرح کا کر کے پیش کر رہا ہے کہ جیسے اب پوری دنیا پر جو ہے وہ جس کو چاہے گا مہروں کو تبدیل کر دے گا، جو مثلا چاہے گا. یہ جو ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کے بارے میں تو پہلے بھی یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ بلف کھیلتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی لیکن اس کو اس انداز سے بیان کر کے اگلے بندے کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے سارے کارڈ جو ہیں نا وہ اوپن بھی نہیں کرتے، اور ان کارڈز کے اندر جو ہے وہ مارکس لینے کی اور کامیابی کے امکان بھی کم ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ہے نا خوفزدہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا 50,000 کے قریب قربانیوں کے باوجود بھی اہل غزہ کس انداز سے پلٹ رہے ہیں.
چوٹی کا زور جو ہے وہ لگا دیا اسرائیل نے، اور حتیٰ کہ ان کے جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ نظریے کا ٹکراؤ ہے، اور اس میں جو ہے وہ حماس کو کسی قیمت پر شکست نہیں دی جا سکتی، اور لا محالہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اور جس طریقے سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اس میں حماس نے درحقیقت دیکھا جائے تو وہ جنگی اصولوں کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو کہا جائے کہ پاش پاش کر دیا, یعنی کہ جو تصورات ہیں یعنی کہ ان کو پاش پاش کر دیا, اور انسانی اقدار کے تحفظ اور قیدیوں کو جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ رکھا, اور خاص طور پر آپ ہی ایک جگہ ذکر فرما رہے تھے کہ ان کو مثلاً تعلیم و تربیت اور اس اعتبار سے جو ہے وہ بہت اچھا ماحول دیا گیا.
جی ہاں, بہرحال یہ ایک موضوع ہے, اس پہ ہم آئندہ کے پروگراموں پہ بھی یقیناً گفتگو کریں گے اور ماہرین کی آراء سے استفادہ کریں گے. ہماری مجبوری دامن وقت میں گنجائش ختم ہے, تو اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور سامعین, اب سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, کر کے گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. عالم نہ متقی نہ زاہد نہ پارسا, عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول, ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا, کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول,
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے فرمائیے عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا ایک اعلان.
سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آمد آمد ہے. ریڈیو تہران نے اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے, جسے آپ کی خدمت میں جمعہ 1 فروری سے پیر 10 فروری تک ہر روز پیش کیا جائے. سننا نہ بھولیے گا. سامعین, اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ اور عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین, عشرہ فجر کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں.
نصر من اللہ فتح القریب, نصر من اللہ فتح القریب,
مبارک ہو ایران کا انقلاب, اسلام پر اس سے آیا شباب,
نصر من اللہ فتح قریب.
کے نصر من اللہ ہے فتح قریب
ہو سامعین, اب وقت ہوا ہے نشریات کے اگلے پروگرام کا. افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
عزیز سامعین, افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین, گزشتہ ہفتے کابل میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی بیگ دلی نے افغان شخصیات اور حکام کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور افغانستان کے شیعہ علماء کی کونسل کے چیئرمین اور اراکین آیت اللہ صالحی سے ملاقات اور گفتگو کی. اس ملاقات میں شیعہ علماء کی کونسل نے ایران اور افغانستان کے درمیان باضابطہ تعلقات کو دونوں قوموں کے مفاد کے لیے فروغ دینے کا اعلان کیا. ایرانی سفیر نے اس سے قبل افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی تھی اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا تھا. کابل میں ایک مصوری کی نمائش کا دورہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں اور حافظوں کے اجتماع میں شرکت پچھلے ہفتے بیگ دلی کے دیگر پروگراموں میں شامل تھے. افغان شیعہ کمیونٹی نے ہمیشہ طالبان کے ساتھ سازگار تعاون کیا ہے, اس کے حکومتی پروگراموں کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے. تاہم افغان شیعہ ملک میں سیاسی عمل اور پیش رفت میں شرکت کی توقع رکھتے ہیں. اگرچہ طالبان اپنی تقاریر میں شیعوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر شیعہ اب بھی افغانستان کی مین سٹریم میں نہیں ہے. سامعین, گزشتہ ہفتے طالبان کے قائم مقام نائب وزیر خارجہ نے افغان نگراں حکومت کے رہنماؤں سے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کرنا اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے. 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا سے قبل دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر میں مذاکرات کاروں کی ایک ٹیم کی قیادت کرنے والے شیر محمد عباس نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندیاں اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہیں, اس لیے ہم طالبان رہنماؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیں. طالبان ذرائع اور سفارتکاروں کے مطابق اسکولوں کی بندش کی تجویز طالبان رہنما ہبت اللہ آخنزادے نے کچھ اندرونی اختلافات کے باوجود پیش کی تھی. طالبان نے کہا ہے کہ وہ اسلامی قانون قانون اور افغان ثقافت کی اپنی تشریح کے مطابق خواتین کے حقوق کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے لڑکیوں کے ہائی اسکول دوبارہ کھولنے کے وعدے کیے اور کہا کہ وہ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے لڑکیوں کے اسکولوں اور لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیوں کو دوبارہ کھولنے کا کوئی ٹائم ٹیبل فراہم نہیں کیا. طالبان نے 2022 کے آخر میں طالبان کے لیے یونیورسٹیاں بھی بند کر دیں. پاکستان کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ایران کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید کی ہے. پاکستانی بحریہ کے چیف نے فروری میں کراچی کی بندرگاہ پر منعقد ہونے والی بین الاقوامی بحری مش امن 25 میں اسلامی جمہوریہ ایران کی شرکت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران بحریہ کے تعمیری روابط ہیں اور ہم اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ تعاون کے فروغ کے خواہش مند ہیں. IRGC کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری کے اسلام آباد کے سرکاری دورے کے دوران پاکستان نے باضابطہ طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کو پاک بحریہ کے زیر میزبانی ہر 2 سال میں منعقد ہونے والی کثیر القومی مش امن 25 میں شرکت کی دعوت دی تھی، جس کا ایران نے خیر مقدم کیا تھا. ایران مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران بین الاقوامی مشق امن 25 میں بھرپور شرکت کرے گا. پاک نیوی کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے امن 25 کثیر القومی مشق کے موقع پر، جو کراچی میں 7 سے 11 فروری تک 5 روز تک جاری رہے گی، اسلام آباد میں ارنا کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ہم ماضی میں ہونے والی بحریہ کی امن مشقوں میں ایرانی بحریہ کی بھرپور شرکت پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میری ٹائم ڈومین میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور آنے والی امن 25 مشقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک بحریہ ایران کے ساتھ 2 طرفہ اور کثیر جہتی مشقوں کے ذریعے مضبوط تعلقات قائم کرنے کے لیے پر امید ہے. ایران اور پاکستان کے بحری افواج کے درمیان بین الاقوامی پانیوں میں روایتی تعاون اور خاص طور پر مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دونوں پڑوسی ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون ہے، اور ہمارے سمندری خطرات اور چیلنجز بھی مشترک ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں بحری افواج کے درمیان اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلے میں اضافہ ایک تعمیری عمل ہے. پاکستانی بحریہ کے چیف نے سن 2021 میں ایران کا دورہ کیا تھا، اور ایرانی بحریہ کے کمانڈر 2023 کے موسم گرما میں پاکستان آئے تھے. پاکستانی بحریہ کے چیف نے دونوں بحری افواج کے درمیان تعلقات کی موجودہ سطح پر اطمینان کا اظہار کیا اور اس میں اضافے کی امید ظاہر کی. پاک نیوی کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے سن 2024 میں تھائی لینڈ میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی سے ملاقات کی تھی. میری ٹائم ڈومین میں موجودہ چیلنجز اور بحری سلامتی اور مشترکہ خطرات سے نمٹنے میں پڑوسی ممالک کے کردار کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کا جیو پولیٹیکل ماحول غیر مستحکم، پیچیدہ اور مبہم ہے، جس کی درستگی باہمی مفادات کو مد نظر رکھ کر کرنا ہوگی. انہوں نے کہا کہ پڑوسی ممالک علاقائی طور پر مرکوز میری ٹائم سیکورٹی فریم ورک میں مل کر کام کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ سمندر میں استحکام کو اجتماعی کوششوں کے ذریعے برقرار رکھا جا سکے. واضح رہے کہ پاکستان نیوی کی میزبانی میں نوی کثیر القومی مشق امن 2025 اور بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس 50 سے زائد ممالک کی شرکت سے 10 فروری بروز جمعہ ساحلی شہر کراچی میں منعقد ہوگی. اس سال انٹرنیشنل میری ٹائم ایونٹ کا تھیم ہے اور اس کا مقصد سمندر میں نظم و نسق برقرار رکھنے، بحری صلاحیتوں کا فروغ اور آپسی تعاون، تجربات کا تبادلہ، باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے علاقائی اور بین علاقائی تعاون کو مضبوط بنانا اور سمندری حدود میں دہشت گردی اور جرائم کے خلاف متحدہ عزم اور ان کی روک تھام ہے.